ونفعني وإياكم بالآيات والفكر الحكيم. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. ایمان حقیقی کے ثمرات کا جو بیان ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کی تفصیل پہلے دن یہ عرض کر دی گئی تھی. ان میں سے کچھ ثمرات باطنی ہیں، انسان کی نفسیات میں، اس کی سوچ میں، نقطہ نظر میں، مینٹل ایٹیٹیوڈ میں کیا تبدیلی آ جانی چاہیے. اور ان میں سے ایک ہے انسان کے عمل میں، ظاہری اعتبار سے کیا انقلاب برپا ہونا چاہیے. جو باطنی ثمرات ہے، یہ دو کے دو جوڑوں کی شکل میں آیا ہے. ایک جوڑا راضی برضائے رب، تسلیم و رب لگا، اور نمبر دو توکل علی اللہ. آج ہم دوسرے جوڑے پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر فرد جہاں وہ اپنی ذات میں ایک فرد ہے، وہاں وہ یقیناً اس دنیا میں سلسلہ اسباب و وسائل میں بھی جکڑا ہوا ہے، اور رشتہ و پیوند جسے اقبال نے کہا اس کے اندر بھی منسلک ہے. کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا وہ شوہر ہے، کسی کا وہ باپ ہے، کسی کا وہ بھائی ہے، وہ خاتون ہے، کسی کی وہ بیوی ہے، کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی وہ بہن ہے، کسی کی وہ ماں ہے. ہر انسان پھر یہ کہ دائرے اس کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے. تو کنبہ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، قوم ہے، پوری نوع انسانی ہے. یہ جو اب دوسرے رخ سے کیا تبدیلی آنی چاہیے، دو آیات نہایت جامع، اور یہاں بھی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں، قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اس سورہ تغابن میں، ایک تو خاص اس طور سے بہت ظاہر ہوا ہے، نظم کلام، ربط کلام، سائنٹیفک ترتیب، اور ایک یہ کہ یہ جو آیت اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں جو توازن ہمارے سامنے آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی سوچ میں وہ توازن پیدا کرے. کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا کلام. علامہ اقبال کا میں نے وہ مصرعہ آپ کو اس اعتبار سے کئی مرتبہ سنا دیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، متعلق وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. آپ یہ سمجھیے کہ آج کا ہمارا مطالعہ قرآن در حقیقت ایک اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا خلاصہ، اس کا لب لباس اس شعر کے اندر موجود ہے. پہلے رشتہ و پیوند کو لیجیے. اس رشتہ و پیوند میں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ویسے تو یہ کہ آپ والدین کی محبت کے جتنے ہی گن گائیں، حقیقت یہ ہے اصل محبتیں دو ہیں، جن سے اونچی کوئی محبت نہیں. والدین کا اس کا حسن سلوک ہو، ان کا ادب ہو، احترام ہو، یہ بالکل الگ بات. محبت جس کو کہتے ہیں، طبعی فطری محبت، وہ شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، ازواج اور اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے. اگر اتنی شدید محبت نہ ہو تو اولاد کی پرورش ہو نہیں سکتی. اتنی باہمی شدید محبت نہ ہو، جیسا کہ آتا جاننا بین قبول مودہ تھا، یہ شوہر اور بیوی میں محبت اور الفت اور مودہ جو باہمی پیدا کر دیتا ہے، اللہ نے اپنی عظیم نشانیوں میں اس کو شمار کیا. زمین آیات ہی، یہ اس کی آیات میں سے. اگر یہ نہ ہو، تو یہ ہمارا تمدن کا سارا جو ہے یہ اس کی رونق ہے. یہ ہوئی نا, کون گھر گھرستی کا کھٹیر پالے, کون اولاد کی پرورش کی مصیبتیں جو ہے اپنے سر اٹھائے, بڑی شدید محبت ڈالی. لیکن یہی محبت پوٹینشیل ڈینجر, یہ خطرے کی گھنٹی ہے, یہ سرخ جھنڈی ہے. اگر انسان محتاط نہ رہے, چوکس نہ رہے, چوکن نہ رہے, تو یہی محبت غیر شعوری طور پر اسے غلط راستے پر ڈال دے. اب اس مضمون کو دیکھیے, ادا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروا. اہل ایمان, یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں. کتنا سخت لفظ ہے, بہت کڑ انداز ہے. آخر بات سن, دشمن بیوی دشمن ہوگی شوہر کی, شوہر دشمن ہوگا بیوی کا, والدین یا اولاد جو ہے دشمن ہوگی ایک دوسرے کی نہیں ہے. کیونکہ یہی محبت طبیعی جو ہم نے ڈال دی ہے, یہی در حقیقت ایک پوٹینشیل ڈینجر, ایک خطرہ ہے. اگر چوکس نہ رہے اسی محبت کے زیر اثر, ان کو اچھا کھلانا, اچھا پہنانا, ان کی خواہشات, ان کی فرمائشیں, ان کا جذبات کا لحاظ کر کے آدمی حلال کو حرام, حرام کو حلال, جائز کو ناجائز, ناجائز کو جائز, یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ پوٹن فیکٹر یہی. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. حضور نے فرمایا کہ بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرا دے. لیکن اصل میں کیا ہے اس میں, جو ہمارے لیے جو اصل مغالطے کا سبب کیا ہے, ہم دوسرے سمجھتے نہیں ہوئے کہ تو میں ہی ہوں, میری ہی اولاد ہے, میری ہی شخصیت کا تسلسل ہے, یہ تو یک جان دو قالب ہم ہیں, صرف میاں بیوی جو ہے ہم تو در حقیقت یک جان ہے. اس اعتبار سے یہی مغالطہ ہے. اصل شے یہ ہے کہ انسان ذہن میں رکھے, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن ہر شخص کو انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے. نہ بیوی کام آئے گی, نہ بیوی کے شوہر کام آئے گا, نہ اولاد والدین کے کام آئے گی, نہ والدین اولاد کے کام آئے گی. اسی لیے دیکھیے قرآن مجید ان چیزوں کو جب تک کہ بہت ہی واضح اور کلیئر انداز میں بیان نہ کیا جائے, جو بتا اوقات کو چونکا دینے والے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن جب لفظی لفظی کا عالم ہوگا, جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنے ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی, اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی. یہی مضمون سورہ بارد میں آیا, یہ ود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی توویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انھا لظا نزاعۃ للشوا کلو من ادبر وتولا وجمع فاوعا. جس دن کے انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میرے باپ کو, بیٹے کو, بیوی کو, جورو کو, میرے خاندان کو, میرے کنبے کو, پوری نو انسانی کو جہنم میں جھونک دیا جائے, مجھے بچا لیا جائے. یمد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذن بنی و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی توویہ و من فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. جو اس روز ہونا ہے ذہن نفسیاتی اعتبار سے وہ کیفیت جہاں مستحضر رکھو, دھوکے میں مت آؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, ان سے بچو. حذر کہتے تحفظ کو, اسی لیے ڈھال کو کہا ہے خذوا حذرکم, اپنی ڈھالیں اپنے پاس رکھا کرو. نماز پڑھتے ہوئے بھی حالت جنگ جب ہو تو یہ ہے کہ باقی سارا اسلحہ تو نہیں لیکن ڈھال موجود رکھو, اچانک حملہ ہو سکتا ہے. یہ اصل میں یہ پھر کیسا گورنس کر رہا ہوں, یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے,
جس کو جو کچھ دیا جائے اس کا حق سمجھ کر دیا جائے، ادائے حقوق ہو، محبت کے تابع نہ ہو. یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. پل شراط ہے، اولاد کے حقوق ہیں ادا کرو، والدین کے حقوق ہیں ادا کرو، شوہر کے حقوق ہیں بیوی ادا کرے، بیوی کے حقوق ہیں شوہر ادا کرے، ادائے حقوق. اس طرح ڈیٹیچ کر لینا اپنے آپ کو. ایک ہے اپنی نفسانی محبت کے تحت کچھ کرنا. شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، آیا وہ اپنی نفسانی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر ڈال رہا ہے یا اس کا حق سمجھ کر دے رہا ہے؟ اسی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا. بھلے نفس کا لے کا حق پن بھائی، نفس کا لے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ڈالو اس پیٹ کے اندر بھی کچھ، اس کا حق سمجھ کر ڈالو، اس کی طلب اس کی لذت میں نہ ڈالو، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو. نفس کا حق ادا کرو، زوج کا حق ادا کرو. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. سب کا حق ہے. پھر میں کر رہا ہوں وہی ہے پل شراط کا مسئلہ، لیکن آج بھی چوکس رہے تو بہت آسان. لیکن اب دیکھیے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ توازن کی انتہا یہ ہے کہ کیونکہ لفظ عضو استعمال کیا، اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، اب اس کو بیلنس کیا ہے. اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ میں نے اصول اختیار کیا اس مرتبہ ان دروس میں، توکل کا نتیجہ یہ نہیں ہے، راضی برضائے رب کا مطلب یہ نہیں ہے. راضی برضائے رب بھی انتہائی درجے میں ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، ظالموں سے انتقام نہ دیا جائے، ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جدوجہد نہ کی جائے، یا اپنی غلطیوں کا جائزہ آپ بھی نہ دیں. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کا استعمال نہ ہو، اللہ کا امتحان لینے لگ جائے انسان، یا پلاننگ جو ہے وہی کرے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر. نہیں، پلاننگ ہوگی اسباب و وسائل کے اعتبار. اسی طرح دشمن سمجھو، پوٹینشیل دشمن ہے، یہ ذرا بھی میں ڈھیلا پڑ گیا مجھے غلط راستے پر لے جائیں گے، یہ میگنیٹ ہے کھینچ کر لے جائے گا. لہذا چوکس، بی آن دی گارڈ. لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکلے کہ میدان جنگ بنا رہے گھر. گھر میں تو محبت کی چاشنی ہونی چاہیے، گھر میں انسان کے رویے کے اندر لطف و کرم ہونا چاہیے، یہ ہے وہ پل شراط. لہذا اس آیت نے بیلنس کیا تین الفاظ سے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اب ذرا تین الفاظ نوٹ کیجیے، شاید کوئی اور مثال نہ ہو قرآن مجید میں کہ دونوں الفاظ جو ہیں مترادفات، یہ تو قرآن کا عام اسلوب ہے، لیکن یہ کہ تین الفاظ جمع کیے ہیں، ان تعفو وتصفحو وتغفرو فإن اللہ غفور رحیم. عفو کسے کہتے ہیں؟ ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، اسی لیے ایسا کہتے ہیں داڑھی کو چھوڑ دینا، اعفو اللحا، داڑھی چھوڑ دینا. اس کا دائیں بائیں سے توازن کے لیے اس کو تراشنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے حد مقرر ہو جائے کہ وہ ایک سینٹی میٹر ہی رہے گی یا صرف اتنا ہی رہے گا، یہ بہرحال وہ داڑھی رکھنا نہیں ہے. شریعت کا داڑھی رکھنا پھر یہ نہیں ہے، یہ حکم رسول کے مطابق نہیں ہے. اس کی نیچرل گروتھ جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگاؤ، خود نہ لگاؤ. اس کو آپ کہتے ہیں ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، ہر وقت کی بات کو، ہر وقت کی ڈان ڈپٹ نہیں. کافی و تشفہ، صفا کسے کہتے ہیں؟ صفا ہے یہ برق ہے، برق کے دو صفحے ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہیں. صفا کہتے ہیں ذرا سا رخ پھیر لینا، یعنی یہ باور کرانا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں. جسے کہتے ہیں چشم کوشی، آپ نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن ایسے نگاہ پھیر لی کہ گویا کہ دیکھا ہی نہیں، فلاں کام غلط ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نظر انداز کر دینا، یہ بھی صحیح کا مفہوم ہو، نظر انداز کر دینا. یہ بھی لفظ آیا حضور سے بھی خطاب کر کے کہا، سفر جمیل، اے نبی ذرا درگزر سے کام لے، چشم پوشی سے کام لے، نظر انداز کرے. ان نشاط الات یتن سفر جمیل، بہت اہم آیت ہے سورہ حجر کے آخری حصے میں. قیامت تو بہرحال آنی ہے، بدلہ ہر ایک کو بھرپور مل جائے گا،
جلدی تو اسے ہو جسے کہ یہ خیال ہی نہ ہو کہ کہیں یہ تو نکل جائے گا, میرے کو سزا ملے گی نہیں, جائے گا کہاں, ہر مجرم پہنچے گا وہی اللہ کے دربار میں. ان میں صاف رات ہی تھی, قیامت تو آ کر رہے گی, ہر ظالم کو جرم کی سزا مل جائے گی. لہذا جلدی نہ کریں کہ جلدی ضرور اس میں جو ہے کوئی انتقام جلدی لے لیا جائے, صحیح سفر کرنی, لیکن اس میں حکمت, جیسا کہ میں نے عرض کیا, حکمت دعوت ہے, حکمت اصلاح ہے. یہاں پر بھی پیش نظر کیا ہے کہ وہ سختی, وہ ڈانٹ ڈپٹ, میدان جنگ, یہی اگر نقشہ ہوگا تو ایک رد عمل پیدا ہو جائے, بغاوت پیدا ہو جائے. جیسے کہ آپ نے اس مشہور مجموعہ احادیث کا عنوان پڑھا ہوگا, نام ہے کتاب کا, الترغیب و الترہیب, ترغیب بھی دلاؤ ترہیب بھی ہو, ڈراؤ بھی, متنبع بھی کرو, واغ بھی کرو, رغبت بھی دلاؤ, شوق بھی دلاؤ, کبھی ذرا پیس جو ہے تھپکی بھی دو, حوصلہ افزائی بھی کرو, کبھی کسی اچھے کام کی جو ہے تعریف بھی کرو. یہ جو کسی بھی مربی کے لیے لازم ہے, جو زیر تربیت ہے ان کے ساتھ, یہ دونوں معاملہ, بہت زیادہ نرمی ہو جائے گی تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, بہت زیادہ سختی ہوگی تو بھی رد عمل جو ہے وہ منفی ہو سکتا ہے. ان دونوں کے بین میں پھر میں عرض کرنے مجبور, کل شراط ہے, ان دو انتہاؤں کے مابین کرنا آسان نہیں ہے. توازن اور اعتدال, جیسے کہ عام یہ کہاوت ہے اور صحیح ہے کہ جس چیز کو ہم کامن سینس کہتے ہیں وہی سب سے زیادہ ریئر شے ہے دنیا میں, کامن سینس از دی موسٹ ریئر تھنگ. اسی طریقے سے توازن اور اعتدال سب سے مشکل کام. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, غفر کیا ہے؟ ڈھانپ لینا. مغفر کہتے ہیں فوج کو, یہ جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے سر کو وار سے بچانے کے لیے, تلوار سے اور آج کل گولی سے, وہ تو مغفر تو جوں کا توں آج بھی ہے, ہیلمٹ موجود ہے, اس کو کہتے ہیں مغفر, ڈھانپ لینے والی سے. اللہ کے لیے غفرانہ کہ اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, کسی کوشش کر اور ان سے پردہ پردہ ڈال, انہیں چھپا دے, ہمیں رسوا نہ کر. ولا تخزنا یوم القیامۃ, اے اللہ کے دن قیامت کے, اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے. اللہم اجرنا من خزی الدنیا والعذاب وخزی الآخرہ, دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ بچا. اسی کی ترغیب دی ہے, اپنے بھائیوں کے عیوب کی ستر پوشی کرو, پردہ پوشی کرو, اللہ تمہارے عیوب اور تمہاری خطاؤں سے جو ہے ان پر پردہ ڈالے گا. تو بہرحال یہ تین الفاظ لائے گئے ہیں. اب دیکھیے بیلنس, ایک طرف یوں کے لفظ عیوب آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم. اب کس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں, اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. ذرا سوچو کہ اللہ بھی ہر وقت تمہیں پکڑ لیا کرے تو پھر کیسے گزارا ہوگا. ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, رسی دراز کرتا ہے, اصلاح کا موقع دیتا ہے, یہ سارے مواقع جو ہے اس کی طرف سے مل رہے ہیں. تم بھی وہی روش اختیار کرو. اگرچہ اس کو حدیث کو ہمارے محدثین تو نہیں مانتے, تخلقوا باخلاق اللہ, صوفیہ کے حلقے میں یہ حدیث بڑے اعتماد کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ ہی کی صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرے, اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے. یہاں تو اس کے لیے دلیل موجود ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے معاف کرو, درگزر سے کام لو, چشم پوشی کرو, ڈھیل دیا کرو, تو دلیل دیا گئی ان اللہ غفور رحیم. یہی بات آئی ہے سورہ نور میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی اور اس میں حضرت ابو بکر کے ایک ایسے عزیز بھی شامل ہو گئے جو انہی کی زیر کفالت تھے, وہی ان کی مالی امداد کرتے تھے اور ان کی بیٹی پر تہمت لگانے میں وہی شخص جو ہے وہ پیش پیش ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے طے کر لیا, جب برات کی آیات اتر آئی حضرت عائشہ کی, تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں اس شخص کے ساتھ جو ہے جو بھی حسن سلوک کر رہا تھا اب نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے ایسا, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ فوراً پکارو سے حضرت ابو بکر, اے اللہ ہم چاہتے ہیں. لہذا فوراً اپنی وہ بات جو ہے اس کو ختم کیا. تو یہ چیز ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, درگزر سے کام لے, تو تم بھی درگزر سے کام لو. اب یہ ہے اصل میں ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے اس میں, آدمی آدمی آن دی گارڈ رہے، اپنی حفاظت کرے، چوکس رہے، چوکنا رہے. بلکہ یہاں بھی مجھے حضرت مسیح کا ایک قول یاد آ رہا، بڑا پیارا ہے، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن ساختہ کے مانند بے ضرر بنو. سانپ بڑا تو کھلنا ہوگا لیکن سانپ مرن بھی ہے، ساختہ بیچاری بے ضرر بھی ہے لیکن وہ بڑی بھولی بالی بھی ہے، اسے جو چاہے مار لے. تو اب ان دونوں صفات کو جمع کرو، یکجا کرو، سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن ساختہ کے مانند بے ضرر بنو. اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنی عاقبت کے حفاظت کے لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، بی آن دی گارڈ. یہ محبتیں جو طبیعی ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، سب سے زیادہ شدید محبتیں جب اللہ تعالیٰ نے لکھ بیان کی سورہ آل عمران میں تو من النساء والبنین، بیویوں اور بیٹوں کی محبت شدید ترین محبت ہے، باقی سب اس کے تابع ہیں، دوسرے نمبر پر آئیں گے. تو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر جو ایک ہیڈ آف دی فیملی کے لیے جو یہ ہدایت آئی ہے اس آیت مبارکہ میں، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلبی قسم کی بات ہے، منفی بات ہے. اپنے آپ کو بچاؤ. اسی کا جو مثبت رخ ہے وہ سورہ تحریم میں، وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اگلا جو حصہ اس کا شروع ہوگا تیسرا حصہ اس میں وہ آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ انہیں بھی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یہ تمہارا پازیٹو رول ہے، یہ نہ سمجھو کہ تم صرف ان کے نان نفتے ہی کی کفالت تمہارے ذمے ہے. تعلیم کی تو بڑی فکر ہے، تعلیم دلوائیں گے ان کو اور والا سے اعلیٰ، آخرت کی کوئی فکر نہیں. اپنی غفلت کی وجہ سے اسے جہنم کی طرف بھیج رہے ہو. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین خود حل ہی نہیں، وہ تو زبان پر ہے کچھ کلمات جو ہم مان لیتے ہیں آخرت ہے، ورنہ سب سے پہلے فکر ہوگی اولاد کی، آخرت کی. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، زندگی تو گزر ہی جائے گی، وہ بہت اعلیٰ پروفیشن سے بھی گزر جائے گی اور کسی اگلا طریقے سے بھی گزر جائے گی، کیا ملے گا؟ وہ ہے آخری زالے کا یوم التغابن. یہ سورہ تغابن ہم پڑھ رہے ہیں. اگر یہ بات نقش ہو جائے دل میں کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، تو پھر اپنی بھی فکر عاقبت پہلے ہوگی اور اولاد کی بھی فکر آخرت پہلے ہوگی. فکر دنیا جو ہے وہ اس کے بعد ہو جائے گی، ثانوی درجے میں جائے گی. تو ایک تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مثبت و منفی کا معاملہ انہیں صورتوں میں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اور وہاں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ. دوسرے یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ ہمارے تعلقات دنیاوی، علائق دنیاوی، رشتہ و پیوند دنیاوی میں اصل محور اللہ کی ذات بن جائے. جو اللہ سے پیار کرے تو مجھ سے پیار کرو، جو اللہ سے محبت کرے تو مجھ سے محبت کرو، جو اللہ کا باغی ہو چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو، اس کی کوئی محبت کا شائبہ بھی تمہارے دل میں نہ رہے. یہ نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے، یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ایمان کے دعوے اور ایمان کے جو بھی اپنا ادعا ہو سب دھوکہ ہے پڑے. اسی لیے حدیث میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی اور بغض یا عداوت رکھی تو صرف اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا، پیٹ میں بھی کچھ ڈالا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کا یہ حق معین کیا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے تو یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے. ہمارے تمام اعمال کا محرک اللہ بنتا ہے، تمام محبتوں کے لیے کسوٹی اللہ کی بات نہیں ہے. اسی کا پھر منفی پہلو کیا ہے جو سورہ مجادلہ کے آخر میں آیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر تؤادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. ہرگز نہیں پاؤ گے انہیں جن کے دل میں اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہو کہ وہ محبت کرے ان سے جو دشمن ہو اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ ان کے باپ ہو، خواہ ان کے بیٹے ہو، خواہ ان کے بھائی ہو، خواہ ان کے رشتے دار. یہ ہے ایمان. اب آئیے آگے آیت نمبر 16، انما اموالکم واولادکم فتنہ. یقیناً تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں ایک فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی. یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے سب. جو کچھ ملا ہے فتنہ ہے، مال دیا ہے فتنہ ہے، تمہیں پرکھا جا رہا ہے. یہ مختلف پرچے ہیں تمہیں دے دیے گئے، لکھو. صحت دی گئی ہے، جاتا جا رہا ہے کیا کرتے ہیں صحت سے. قوت دی ہے، امتحان ہو رہا ہے اس قوت کو کہاں بروئے کار لاتے ہو. ذہانت دی ہے، جانتے جا رہے ہو کہاں سب کرتے ہو. مال دیا ہے، تمہارا امتحان ہے ہر لحظہ کہاں لگا رہے ہو مال. اولاد دی ہے، تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا امتحان اسی میں ہے. یہ نوٹ کر لیجیے، بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں. کسی شخص کی اندرونی شخصیت دیکھنی ہو کہ کیا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھیے. جو اس کی اصل ویلیوز ہیں وہ اولاد میں ریفلیکٹ ہوتی. کس کس اعتبار سے؟ یہ تو ہو سکتا ہے اولاد نبیوں کے لیے گمراہ ہوئی ہے، کوئی بات نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا کافر تھا. نہیں، اس کی جن کو جو ہوتی ہے وہ اولاد کو کیا بنانے کی فکر کر رہا ہے، وہ صحیح ریفلیکشن ہوگی کہ اس کی اپنی ویلیو کیا ہے. خود کوئی امامے اور جبے ہیں اور کوئی مذہبی مسلک کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ خود مذہبی جو ہے جاگیریں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو فکر لے کے جا رہے ہیں. اس سے پتا چلے گا کہ ان کے دل میں اصل میں قدر کس سے کی. تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو تمہارے اموال تمہارے اولاد فتنہ. یہ کسوٹیاں ہیں جن پر تم پرچھے جا رہے ہو. جیسے کہ کسوٹی کے اوپر رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سونا جو ہے خالص ہے کہ اس میں کوئی کھوٹ ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شے، مال اور اولاد، سب یہاں پہ نوٹ کیجیے، اولاد کو دونوں جگہ پر جمع کر دیا، کس قدر اس میں ربط ہے، لاجک ہے، منطق ہے. انما یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. اولاد وہاں بھی آ گئی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد پھر آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مال سے بھی انسان کو توقع ہوتی ہے مستقبل کی. مال ہے تو آڑے وقت میں کام آئے گا، کوئی مشکل وقت آئے تو اس میں یہ ضرورت پوری ہو جائے گی. مجھے بڑھاپے میں اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوں گے تو اولاد بھی کوئی قدر کرے گی، خدمت کرے گی، توقع ہوتی ہے. اور اولاد سے بھی توقع ہوتی ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، میری ضعیفی کی لاٹھی بنیں گے، میرا آسائے ضعیفی بنیں گے، توقع ہوتی ہے. اکثر و بیشتر لوگ اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر، یہ ہوپ ریٹرن امید ہوتی ہے، اس کا بدل ملے گا. اس لیے یہاں جمع کر دیا دونوں کو، پھر مال کے ساتھ بھی اولاد اور وہاں ازواج کو اولاد کو. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، وہاں من ہے تبریزیہ، یہاں من نہیں ہے. فتنہ ہونا تو ہر حال میں ہے، اولاد کا اور مال کا ہر حال میں فتنہ ہے. ہر وقت آزمایا جا رہا ہے انسان کو ان دونوں کے ذریعے سے. ہاں، ازواج اور اولاد میں سے سب کے سب جو ہے دشمن نہیں ہوتے، لیکن چونکہ کچھ دشمن ہوتے ہیں لہذا تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یہ نم تبریز کیا ہے؟ وہاں سب دشمن نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ نیک بیوی اللہ نے دی ہو تو حضور نے فرمایا ہے کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے المرأۃ الصالحہ. اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دولت مل سکتی ہے وہ نیک بیوی ہے. وہ دشمن تو نہیں ہے، وہ تو معاون ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے، جانثار ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی معاونہ بنی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہاں من ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد دی ہے وہ دشمن نہیں ہے، وہ معاون ہے، دست و بازو بنے گی تمہارے لیے، سب کا جاریہ بن جائے. البتہ جیسے کہ آپ کہتے سب سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن کیا پتا یہ سانپ زہریلا ہو، بچو ہر سانپ سے. اس لیے سب بیویاں دشمن نہیں، سب اولاد دشمن نہیں، لیکن دشمن ہونے کا اندیشہ موجود ہے. بی آن دی گارڈ. کیپ الرٹ، وہ اپنی جگہ پر ہے، کہیں بھی غفلت ہوگی کسی نہ کسی پہلو سے دعوت لگ جائے گا. بیوی اور اولاد بھی شعوری طور پر دعوت لگائے شعوری طور پر ہو جائے گا، محبت ہوئی کا تو سارا جھگڑا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارتکم تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. سارا تو سارا ساری کشاکش تو محبت ہی کی ہے، اس لیے محبتیں ہیں تو ہمیں پھینک نہیں ہے. پانچ محبتیں رشتوں کی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار. تین محبت مال کی، تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے بڑی محنت اور مشقت سے، تمہاری وہ بلڈنگیں جو تم نے کھڑی کی ہیں، وہ تو بڑی محبوب ہیں، جائیدادیں اور حویلیاں جو بنائی ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار اور پروفیشنل کیریئر جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ اسٹیبلش کیے ہیں. اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ، جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو، فتربصوا جاؤ، حق آیات اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے، فتنے کے بارے میں کر چکا ہوں کہ فتنے کی نسبتیں بھی وہی ہوگی جیسے ہر عمل کے دو کمپوننٹس ہیں. شکر کے دو پہلو ہیں، شکر اللہ کا ہے حقیقت، لیکن انسانوں میں سے جو بھی آپ کے ساتھ خیر کرے اس کا بھی شکر کرنا ہوگا. من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. اسی طریقے سے جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہیں. کاسب اعمال آپ ہیں، خالق اعمال اللہ ہے، ہوگا تبھی جب کہ اللہ کا اذن ہوگا. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، برائی کی، اس نے جو بھلائی برائی اپنے لیے کمانی تھی کمالی، تم پر جو کچھ آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا. ماں صاحب اپنی مصیبت اللہ بھی اللہ. اس طرح فتنہ کہیں کسی دشمن کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں ابو جہل کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں منافقوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں اپنے دوستوں کی طرف سے آ رہا ہے، ہوتا ہے اپنوں کی طرف سے آتا ہے، اپنے چچا کی طرف سے، ابو لہب کی طرف سے آ رہا ہے. کتنا بڑا، آپ ذرا اندازہ کیجئے، قبائلی زندگی کا تصور کیجئے، دو بیٹیوں کو بیگ وقت طلاق ہو جانا، کیا صدمہ ہوا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آ کر وہ بدزبانی کر کے گیا ہے جس پر کہ بدعا بھی ہے انہیں، جائے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. چنانچہ وہ عتبہ یا عتیبہ، یہ دو بیٹے تھے جن سے رشتہ تھا، ابھی نکاح کی عمر تھا، اس وقت ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن رشتہ ہی اس میں تو اصل میں شہر رشتہ ہی ہوتی، نکاح بھی تو رشتہ ہی ہے نا، یہ قول و قرار ہو گیا، اصل میں تو پھر رخصتی ہے جو شادی کہیں گے آپ، تو وہ ہو چکا تھا طلاق بھی دونوں. تو پھر اسے شیر میں پھاڑا ہے جبکہ وہ ایک قافلے میں واپس آ رہا تھا شام سے، ظاہر تو تھا. تو پھر اللہ کے حضور کی بدعا تھی، تو اپنوں کی طرف سے آتا، لیکن آپ سمجھ لیں من جانب اللہ آ رہا ہے، یہ فتنہ اللہ کی طرف سے، مجھے آزمانے والا وہ اس میں کہاں یہ دم تھا. کیا ہے بڑا پیارا شعر ہے، چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے، ستم داری کا، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستم داری میں، کوئی معشوق ہے اس پردے گنگاری میں. کیا آسمان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، بڑا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، بڑا میرا کیا امتحان لے سکتا ہے، میرا امتحان لینے والا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہے، وہ ہے ممتحن. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجیے، تو فتنہ اس کی بھی دو نسبت ہے، بلکہ فتنے میں تیسری نسبت ہے، یہ سورہ حدید میں آئے گی. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وہ کیا ہے، تمہارے یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ان کی محبت کو تم نے حد اعتدال سے تجاوز کرنے دیا ہے اپنے دل میں، تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. سب سے زیادہ یہی تکرار کے ساتھ آیا، چنانچہ سورہ منافقون جو ہے اس سورہ تغابن سے متصل القبل کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے، اور اس کے دوسرے رکوع کی آیت یہی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اہل ایمان غافل نہ کرنے پائے تمہیں تمہارے اموال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے. اور جو یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں رہے گا. یہی اموال و اولاد ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ انہ اجر عظیم. یہ جو آخری ٹکڑا ہے واللہ انہ اجر عظیم, ایک ایک حرف پر جی چاہتا ہے, زیر لفظ زیر ہر ہر لفظ غالب کی دام میں خانہ ہے. یہاں بھی واللہ انہ اجر عظیم ختم ہے. جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر بڑا. تمہاری توقعات اولاد سے نہ ہو, دنیا سے کسی سے کوئی توقع نہ رکھو. اقبال کا بڑا پیارا مصرع ہے, اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل. امیدیں جتنی کم ہوگی اس دنیا میں امیدیں, اتنا ہی انسان مطمئن ہے. اسی کو ہندوستان کے ہندوؤں کے فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ, کام کرو محنت کرو جدوجہد کرو, اسے کہتے ہیں کرما یوگا. ان کے ہاں سلوک کے تین راستے ہیں بڑے بڑے. ایک ہے جنان یوگا کہ انسان علم کے راستے سے, معرفت کے راستے سے, نوسس کے راستے سے, اس میں بھی جی ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے, گلوسس نہیں نوسس, معرفت کے راستے سے اللہ کے قریب جایا گیا. ایک ہے بھکتی مارگ یا بھکتی یوگا کہ عبادت اور تسبیح اور یہ نیکی اور پارسائی, اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ایک کرما یوگا یا کرما مارگ, ایک سلوک یہ بھی ہے, ایکشن محنت بھاگ دوڑ. لیکن یہ ایکشن کوئی شخص ہے کماتا ہے بہت, کما سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے, لیکن اس کمائی کو اب لگائے اللہ کے لیے تو یہی کمائی جو ہے یہی اس کے لیے سلوک بن جائے گی. اگر اس دولت کو اپنی عیش کے لیے, اپنی آسائشوں کے لیے اور اپنے فخر کے لیے بنیاد بنا لیا تو یہی لے ڈوبے گی. یہی محنت اور یہی محنت جو آپ نے اس میں بھاگ دوڑ کی ہے یہی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن حضرت عثمان کا کسا کردار اختیار کیجیے, عبد الرحمان ابن عوف کا کردار اختیار کیجیے, مال کمائیے, کاروبار کیجیے, لیکن پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دیجیے. بعض لوگوں کے اندر یہ ہے, وہ نب بھکتی کا مزاج ہے. سنما رہے قلندر صددر بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. اے اللہ مجھے یہ رسم پارسائی تو بڑی دور کی لگتی ہے, مجھے تو کوئی ایسا راستہ قلندر ایک راستہ میرے لیے کھول دے. تو کئی راستے ہیں, کوئی ایک راستہ نہیں ہے اللہ کے تقرب کا. علم اور معرفت کے ذریعے سے, بھکتی اور نیکی اور عبادت اور زہد اس کے راستے سے, اور نمبر تین ایکشن کرم مارگ. لیکن اس میں ڈیٹیچمنٹ, اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو بالکل. اگر اپنے نفس کی کوئی اس کے اندر جو ہے آمیزش ہو گئی تو گئے ختم. یہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں اس کر رہا تھا طول عمل, امیدوں کا دنیا میں کم کر دینا, توقعات غیر اللہ سے منقطع کر دینا, اور اس سے کس قدر سادہ ہو جاتا ہے معاملہ. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, کیا کسی کا گلا کرے کوئی, مت اٹھیے توقع, مت امیدیں باندھیے اللہ کے سوا کسی سے. واللہ انہ اجر عظیم, یعنی محنت کرنی ہے اللہ کے لیے کرو, بھرپور بدلہ تمہیں ملے گا, وہ تمہاری قیمت دے سکتا ہے. انسان جیسی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ حدیث پر یاد کر لیجیے, کل نفس یغدو فبایع النفس. ہر شخص جو صبح ہوتی ہے انسان کی, شام تک وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, اپنی صلاحیت, اپنا وقت, اپنی قوت, اپنی ذہانت, اپنی فکانت دیکھ رہا ہے. لیکن کسی نے گھٹیا چیز تو دیکھ لی, کسی نے بڑھیا قیمت حاصل کر لی, اونچی قیمت حاصل کر لی. دیکھو تمہاری سب سے بڑی بولی کون لگا سکتا ہے؟ اللہ بھی تو خریدار ہے نا, اس سے بڑی قیمت تو دے سکتا ہے. تم نے اپنے آپ کو بیچ لیا کسی حقیر سے معاوضے کے بس, یہ تمہارا چوائس ہے. تم چنی اللہ کی بولی جو ہے, اللہ کے ہاتھ بیچو اپنے آپ کو. ان اللہ ہسترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ بھی تو بولی لگا رہا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ اس کی بولی ادھار ہے. سب صرف یہ ادھار کا ہے, ڈیفرنٹ پیمنٹ ہے, آخرت میں ملے گی. یہاں نہیں, یہاں کو دے دو سب کچھ, لگا دو, کھپا دو, اپنے آپ کو خرچ کر دو اور قیمت ملے گی وہاں. ان اللہ اکرا من المؤمنین انفسهم و مالهم بان لهم الجنہ.
یہ امتحان ہے یقین کا, ایمان کا. اگر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر اور اس کے وعدے کی سچائی پر تو وہ سب ادھار کے اوپر بھی آدمی جو ہے بڑی قیمت مل رہی ہے, ادھار پہ کیوں نہ کرے گا.
لیکن ہمیں نقد چاہیے, ہمیں تو یہاں کی لذتیں چاہیے, ہمیں یہاں کی آسائش چاہیے, ہمیں یہاں کی سہولتیں چاہیے, ہمیں یہاں کی عائش چاہیے, یہاں کی شہرت چاہیے, یہاں کی وجاہت چاہیے, یہاں کا اقتدار اور اختیار چاہیے. ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں دنیا کی ان عارضی اور فانی چیزوں کے لیے. اگر ایمان ہو اللہ پر اور یقین ہو آخرت پر تو انسان اپنے آپ کو بیچے گا آخرت کو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. پھر صحیح عمل ہو جائے گا اس حدیث پر, یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی, تم آخرت کے لیے بنائی گئی. اسی لیے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ لفظ عمل طول عمل امیدوں کا, امید مت رکھو, جو کر دے بھلا ٹھیک ہے, امید اللہ سے دیکھو, اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ, قیمت اس سے مانگو. واللہ عنده اجر عظیم. تمہاری پوری پوری قیمت کوئی اور دے سکتا ہی نہیں, بہت بڑی شے ہو تم. خلقته بیدی, اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے, بحر و بر میں اسے اٹھایا ہے, ہم لے کر پھر رہے ہیں اسے بحر و بر کے اندر. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. خلیفۃ اللہ بنایا ہے اسے, مسجود ملائک بنایا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کن حقیر قیمتوں کے عوض فروخت کر رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. یہاں مجھے اگرچہ میں چاہتا تھا کہ مجھے حوالہ مل جائے, جب کبھی پڑھی تھی غالباً میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی ہسٹری آف انگلینڈ, تو اس میں یہ جو ٹیوڈر خاندان ہے اس کے کسی بادشاہ کا کوئی وزیر اعظم تھا, اس کا کوئی فورت بھی مشہور ہے, اس نے جائز ناجائز غلط صحیح طریقے سے بادشاہ کی خدمت کی خزانہ بھر دیا. اس کے بارے میں آتا یہ ہے کہ کسی امیر کو دیکھتا تھا جو خوب خرچ کر رہا, تمہارے پاس خوب مارے معلوم ہوتا ہے لاؤ بادشاہ کے لیے. کسی کو دیکھا کہ بہت ہی وہ یعنی کچھ خرچ نہیں کر رہا, اور ظاہری ٹھاڑ پر تم معلوم ہوتا ہے تم نے مال بہت جمع کیا ہوا ہے, تم بخیل ہو, ہوگا بہت کچھ نکالو. ہر طرح سے اس نے یعنی اس کے کانٹے سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا تھا, خزانہ بھر دیا. لیکن آخری عمر میں بڑھاپے میں بادشاہ صاحب ناراض ہو گئے, جیل میں ڈال دیا. تو بڑے حسرت ناک الفاظ آتے ہیں یہ ہسٹری آف انگلینڈ میں, ہیڈ آئی سرو گاڈ ایز آئی سرو دی کنگ. اگر میں نے کہیں اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ بادشاہ کی خدمت کی تھی, یہ الفاظ تو مجھے ڈیفینیٹلی یاد ہے. لیکن آگے کے الفاظ جو ہیں اس میں مجھے کچھ اشتباہ ہے, تو وہ پھر مجھے اپنے میرے اس بڑھاپے میں اس طرح غریب نہ کرتا. تو یہ حسرت بعد میں ہو, اب سمجھو. نیک ہے بھائی بھی سنشائن, اگر کچھ قوتیں ہیں, کچھ توانائی ابھی باقی ہے, کچھ جان ہے, اگر یک قطرہ خون داری, اگر مجھ سے پڑے داری, لیا بامن تو آب و دم طریقے شاہ بادیرا. آؤ نا یہاں پر لگاؤ اپنے آپ کو. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. مال اولاد یہ کسوٹی ہے, ہوشیار رہو, امتحان لیا جا رہا ہے. یہ مضمون میں نے جیسا کہ کیا تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے بڑی تیزی سے, یہ ہے کہ جو کلائمکس کو پہنچا ہے سورہ حجر کے آیت نمبر 15 اور 16, ایک حکمت کے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں انسان کی غلط سوچ کا حوالہ دیتے ہوئے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. اس انسان کا عجیب حال ہے, اللہ اگر اسے نعمتیں دیتا ہے, دنیاوی عزت دے دیتا ہے, وہ کہتا مجھے میرے رب نے بڑی عزت دے دی. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهان. اور جب اللہ تعالیٰ ذرا اس کا امتحان لیتا ہے اس شکل میں کہ اس کا رزق جو ہے وہ ناپ تول کر دینے لگتا ہے, تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دی. کل لا, ہرگز نہیں. اس میں کیا مبارکہ مثمر ہے؟ گمراہی کون سی ہے؟ اگر کشادگی ہے اس کو بھی فتنہ سمجھو، یہ بھی ابتلاء ہے، یہ بھی آزمائش ہے، یہ عزت نہیں ہے. اور اگر تنگی ہے اسے بھی فتنہ سمجھو، یہ بھی آزمائش ہے، یہ